أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين حضرات آج کچھ غیر معمولی تاخیر ہو گئی اور عجیب اتفاق ہے کہ پچھلی ہی مرتبہ میں غیر معمولی طور پر قبل وقت حاضر ہوا تھا اور اس کی کثر جو ہے وہ آج نکل گئی. اس میں کچھ دخل تو یہ بھی ہے کہ میری طبیعت کچھ ناساز ہے, لیکن اس کا اصل سبب یہ ہے کہ میرے معمولات آج کل ڈسٹربڈ ہیں. اب چونکہ یہ بات اخبارات میں آ چکی ہے, اگرچہ ہمارے قومی سطح کے اخبارات نے اسے بہت غیر نمایاں اور بہت اختصار کے ساتھ شائع کیا ہے, لیکن کراچی اور اسلام آباد کے روزناموں میں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ خبر آئی ہے. ہمیں اس کی اطلاع کچھ پہلے مل گئی تھی, مجھے بھی اور پروفیسر طاہر القادری صاحب کو بھی, کہ قادیانی کو خاص طور پر, بلکہ ہماری اطلاع صرف ایک شخص کے بارے میں تھی, بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ایک شخص کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پورا گینگ ہے, جنہیں خصوصی تربیت ایک سپر پاور میں, ہمیں تو معلوم ہے کہ وہ سپر پاور کون سی ہے, لیکن یہ کہ اس کا نام غالباً مصلحتاً لیا نہیں جا رہا ہے پریس میں, تو وہاں ایک خصوصی تربیت کے بعد معین کیا گیا ہے یہاں کچھ علماء کرام کے قتل پر, اور ان میں خاص طور پر میرا نام اور پروفیسر طاہر القادری صاحب کا نام نمایاں کیا گیا, حالانکہ میں تو اپنے آپ کو علماء کرام کی فہرست میں شامل نہیں سمجھتا, زیادہ سے زیادہ دین کے خادموں میں اپنا شمار کرتا ہوں. بہرحال یہ خبر ہمیں بھی پہنچ گئی تھی, اور پھر جب مجھے یہ احساس ہوا کہ خاص طور پر پروفیسر طاہر القادری صاحب کا نام ہماری اطلاع میں شامل تھا, تو میں جب انہیں اطلاع دینے گیا تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس بھی کینیڈا سے, چونکہ وہ شخص جو ہے وہ قادیانی, پاکستانی قادیانی جو اب مقیم ہے کینیڈا میں, اس کا نام پتہ سب موجود تھا, تو کینیڈا سے ان کے بھی کسی جاننے والے نے انہیں اطلاع بھیج دی تھی. ہم حیران تھے کہ یہ مسئلہ کیا ہے, لیکن جب وہ شخص گرفتار ہو گیا اسلام آباد ایئرپورٹ پر اور اس کی خبر تفصیل سے آ گئی, یہ میں لے کر آیا ہوں فوٹو اسٹیٹ کا کاپیز جو ہے, چھ کالمی سرخیوں کے ساتھ روزنامہ آغاز نے بھی شائع کیا ہے, اور روزنامہ مرکز جو اسلام آباد سے ایک نیا نکلتا ہے اس نے پوری تفصیل دی. بہرحال یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس کے بعد اگرچہ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے کہ اس معاملے کے اندر جو بھی احتیاط انسان خود کر سکتا ہو وہ احتیاط جو ہے وہ اسے اختیار کرنی چاہیے. تو اس کی وجہ سے کچھ میرے معمولات آج کل جو ہیں وہ ڈسٹربڈ ہیں, یہ بھی ایک سبب ہے آج کی ایک خصوصی تاخیر کا کہ جو ہو گیا ہے. بہرحال یہ اللہ تعالی سے دعا فرمائیے, ہماری دعا یہی ہے کہ جیسے کہ نماز جنازہ کی جو دعا ہے, اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, ایک بندہ مومن کی اور ایک بندہ مسلم کی دعا تو صرف یہ ہو سکتی ہے, بلکہ ایک اور دعا بھی آتی ہے جس میں حضور نے فرمایا, یہ مسنون دعا حضور نے تلقین فرمائی, حدیث کا مضمون یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم موت کی دعا مانگو. ہوتا ہے انسان پر کہ کبھی کوئی خاص حالات کے اندر زندگی سے بیزاری کی ایک کیفیت اتنی شدید اختیار کر لیتی ہے شدت کے، پھر انسان جو ہے وہ موت کی دعا کرنے لگتا ہے، لیکن اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر کبھی کہنا ہی پڑے تو یہ کہو کہ اللہ جب تک تیرے علم کے مطابق زندگی میرے لیے بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اب جب تیرے علم کے مطابق موت ہی میرے لیے بہتر ہو جائے تو مجھے موت عطا فرما دے. یہ وہی مضمون ہے جو دعائے استخارہ کا مضمون ہے، جس کے بارے میں صحابہ اکرام یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائے استخارہ ہمیں اس طرح تلقین فرمائی جیسے قرآن، اس طرح نفس بنفس یاد کرایا اور سکھایا جیسے قرآن مجید کے الفاظ کا اہتمام ہوتا تھا، تو اسی طرح ہمیں تلقین فرمائی دعا. اس دعا کا مضمون بھی یہی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، پروردگار مجھے تو خیر مطلوب ہے لیکن تیرے علم اور تیری قدرت سے. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اس لیے کہ تجھے کل قدرت حاصل ہے مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اور تو سب کچھ جانتا ہے میں کچھ نہیں جانتا. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور تمام غیب جو ہیں غیبی امور وہ سب تیرے ہی علم میں ہیں. اس کے بعد انسان دعا کرے کہ پروردگار جو خاص معاملہ بھی سامنے ہو کہ پروردگار اگر تیرے علم کے مطابق یہ شے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور میرے لیے پھر اس کو اس کے اندر برکت عطا فرما، اور اگر تیرے علم کے مطابق یہ شے میرے لیے دین اور دنیا اور عاقبت اس کے اعتبار سے مضر ہے تو پروردگار اس سے مجھے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے. تو اسی طریقے سے زندگی کا معاملہ ہے کہ نہ تو بندہ مومن کے دل میں زندگی کے طوالت کی تو کوئی آرزو ہو سکتی ہی نہیں، اس لیے کہ یہ تو در حقیقت الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور 100% صحیح فرمایا، ہوا صادق المصدوق، یہ دنیا تو مومن کے لیے تو قید خانے کے مانند ہے، کافر کے لیے جنت ہے. تو قید خانے میں کون قیدی ہے جو ایک دن بھی رہنے کے لیے تیار ہے؟ یہ تو ہم مجبوراً یہاں بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے کچھ فرائض عائد کیے گئے ہیں. اب جیسے بعض ملازمین سرکار کے بارے میں ہوتا ہے کہ کسی کو خاص سزا دینی ہو تو اسے کہیں بلوچستان کے کسی آخری شہر کے اندر جو ہے وہ تعینات کر دیا جائے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ اب اگر اسے سروس کرنی ہے تو جانا پڑے گا، چاہے کتنا ہی اسے وہ جو اس کا تقرری کا مقام ہے کتنا ہی ناپسند ہو، اسے وہاں رہنا ہے، اپنے فرائض ادا کرنے ہیں، لیکن منتظر رہے گا کہ کب یہ مجھے یہاں سے چھٹکارا ملے. تو اسی طرح بندہ مومن کا معاملہ یہ کہ وہ زندگی کی طوالت کا کبھی خواہش مند نہیں ہوتا، بلکہ اگر زندگی کی طوالت کی کوئی خواہش دل میں ہے تو یہ ایمان کے نہ ہونے یا ایمان کے بہت کمزور ہونے کی دلیل ہے. اسی وجہ سے یہود کے بارے میں دو جگہ فرمایا گیا قرآن مجید میں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَعَلَى الَّذِينَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. یہ تو در حقیقت یہودی ذہن ہے کہ زندگی زیادہ لمبی ہو جائے انسان یہاں رہے. سورہ جمعہ میں بھی فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. تو وہ تو در حقیقت زندگی کی طوالت جو ہے وہ تو بندہ مومن کبھی کر سکتا ہی نہیں، اس لیے کہ زندگی ایک لائبلٹی ہے، ایسٹ نہیں ہے. یہ نقطۂ نظر اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس زندگی میں اور جو کچھ اس میں ہمیں ملا ہے، یہ زندگی اور جو کچھ اس میں ہمیں ملا ہے یہ لائبلٹی ہے، ایسٹ نہیں ہے. یہ اصل میں وہ جو اکاؤنٹنگ کی اصطلاحات ہیں جدید اکاؤنٹنگ کی، آپ کو معلوم ہے کہ جو کیپیٹل ہوتا ہے کسی بزنس میں کسی کمپنی کا وہ لائبلٹیز کے کھاتے میں آتا ہے، اس لیے کہ اگر 10 لاکھ سے آپ نے کاروبار شروع کیا تھا تو اب آپ کے ذمے ہے کہ ثابت کریں کہ وہ 10 لاکھ کہاں ہے، اس میں کیا کھویا کیا گنوایا، اس کا ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا. تو کیپیٹل جو ہے وہ لائبلٹی ہے، ایسٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے آخرت کا جو ایمان اور یقین ہے اس کا ایک منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، یہ تو در حقیقت ایک عارضی سا امتحانی وقفہ ہے. قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو ابتلاء کا دور ہے، لہذا یہ زندگی اور اس کے کل متعلقات یہ لائبلٹیز ہیں جنہیں اکاؤنٹ فور کرنا ہوگا. تمہیں ہم نے اتنی زندگی دی کیا کر کے لائے, اتنا مال دیا کیا کیا, تمہیں اتنی صلاحیت دی, ذہانت دی, فطانت دی, قوت کار دی, کہاں کھپائی, کہاں صرف کی. جیسے کہ وہ حدیث بہت عرصہ ہو گیا اب اس کا تذکرہ نہیں ہوا ورنہ بار بار ہوتا رہا ہے, اور وہ ایسی حدیثوں میں سے ہے کہ جس کو واقعتاً بار بار یاد رکھنا چاہیے کہ لن تزولا قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمسٍ. وہ جو قیامت کے دن کٹہرے میں ہر انسان کو کھڑے ہونا ہے, محاسبے کے کٹہرے میں, جیسے عدالت میں ہوتا ہے ادھر کھڑا ہو جائے مدعی ادھر مدعا لے, تو کٹہرا ہوگا وہاں بھی, اور وہ قدم وہاں سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا. حتی یسأل عن خمسٍ عن عمرہ فیما افناہ, پوری عمر کا حساب دو کہاں تم نے گواہی ہے, کیا کیا اس میں. تو جتنی زیادہ عمر ہوگی اتنا حساب زیادہ دینا پڑے گا. وان شباب ہی فیما افناہ, اور عمر کا ایک حصہ خاص ہے جوانی کا دور, وہ کہاں گواہی, جوانی جو ہے کہاں گلائی یا کہاں گواہی, اس کا حساب دو. وہ خاص دور ہے, وہ عزم کا, ارادے کا, حوصلے کا, ولولے کا, امنگوں کا, ایمبیشنز کا, خاص طور پر اس کا حساب دو. وام مال ہی من عین اکتسبہ و فیما انفقہ, اور پھر مال کا حساب دو کہاں سے کمایا تھا کہاں خرچ کیا تھا. تو جس کا جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا ہی حساب اس کے مشکل ہو جائے گا, جو جتنا ہلکا ہے اتنا ہی وہ مفردون کہا گیا حدیث میں, وہ تو آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے, حساب ہی تھوڑا سا دینا تھا. لیکن جن کے لمبے چوڑے ایسٹس دنیا میں شمار ہوتے ہیں آخرت میں وہ لائبلٹیز شمار ہوں گی, کیا باؤ ان کا حساب دو. اور آخری سوال پانچواں جو سب سے کٹھن ہے, وَعَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ, جو علم حاصل کیا اس میں عمل کتنا کیا. علم ڈھیروں جمع کرتے رہے, گٹھڑ کے گٹھڑ باندھ کر کندھوں کے اوپر سر کے اوپر اٹھا لیے, اس میں عمل کتنا کیا اس کا حساب. تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی اور اس کے کل متعلقات جس کو علامہ اقبال نے اس مصرعے میں جمع کیا ہے, یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, یہ سب تو ایسٹس ہیں, یہ سب یہاں جو ایسٹس ہیں وہ لائبلٹیز ہیں آخرت کے حساب سے. لہذا کوئی بندہ مومن جو ہے دنیا میں زیادہ رہنے کی خواہش نہیں کر سکتا, البتہ موت کی آرزو کی ہمیں اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ تو ہمارا امتحانی دور ہے, یہ گویا تو بھگوڑا پن ہے یہ, کہ آپ امتحان نہیں دینا چاہتے, امتحان سے بھاگ گیا ناکام ہو گیا, اسی لیے خودکشی اسلام میں حرام ہے. البتہ یہ کہ یہاں پر پھر یہ کہ یہ ہمارے ایمان کا لازمی اور منطقی نتیجہ ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے, ایک سانس بھی نہ کم ہو سکتا ہے اور نہ زیادہ ہو سکتا ہے. تو اب اس کے بعد اگرچہ اس کا منطقی نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے کہ پھر ہمیں کوئی حفاظتی تدبیر نہیں کرنی چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے. حفاظتی تدابیر اختیار کرنا, جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے, دوا کا استعمال کرنا یہ مسنون ہے, شفا دوا میں نہیں ہے. بارہا میں نے کہا ہے جیسے ہماری بڑی بوڑھی عورتوں کو کبھی آپ بھی اب بھی دیکھتے ہو, یا شاید اب وہ نسل گزر چکی, وہ بڑی بوڑھیوں میں بھی کوئی اکا دکا ہی شاید اب ایسی خاتون ملتی ہو یا نظر آتی ہو کہ جو بچے کو دوا پلاتے ہوئے دوا کی شیشی کو ہلاتی بھی جا رہی ہو اور ساتھ کہہ یہ رہی ہو کہ اللہ شافی اللہ کافی, شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس دوا میں نہیں ہے. دوا ہم استعمال کر رہے ہیں کہ علاج کرنا سنت ہے, ان وسائل اور ذرائع کو جو دنیا میں ہے استعمال کرنا, یہ ہمیں تلقین کیا گیا ہے, لیکن یہ کہ ہمارا دار و مدار ان پر نہیں. تو بہرحال کچھ تھوڑے بہت, اگرچہ صورت یہ ہے, ندا نے اس پر ایک شجرہ بھی لکھا ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ ہمیں بر وقت ہمیں مطلع کیا جاتا. ہو سکتا ہے حکومت نے اپنے طور پر کوئی خفیہ انتظامات بھی کیے ہوں, اور ظاہر بات ہے کہ کیے ہیں, تبھی ایک شخص جو ہے گرفتار ہوا ہے اور خبر تو یہ ہے کہ وہ گینگ ہے اور دوسرے چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے. لیکن یہ کہ ہمیں کوئی براہ راست اطلاع نہیں دی گئی, نمبر ایک, اور نمبر دو یہ ہے کہ اب جو یہ ساری خبریں آئی ہیں تو ان کی کوئی توثیق یا تردید ہونی چاہیے, معلوم تو ہو کہ صورت حال کیا ہے, ایک سسپنس کسی کیفیت ہے. بہرحال حکومت اپنی مصلحتوں کو بہتر جانتی ہے. میں نے اس وقت جو صرف ذکر کیا ہے وہ اس پہلو سے کہ یہ جو اس وقت میرے معمولات کچھ ڈسٹربڈ ہیں اس کی وجہ سے بھی کچھ اثر پڑ رہا ہے میری کہیں تاخیر سے آنے کا یا کسی اور معاملے میں پروگرام کی تبدیلی کا. اب اس کے بعد ہمارا ہے سورۃ التین کی طرف. یہ سورہ مبارک کا جو آٹھ آیات پر مشتمل ہے, اور ہم نے ویسے تو چار آیتیں پڑھ لیں ایک نشست میں پچھلے جمعے میں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے جو چوتھی آیت ہے ابھی اس کا صحیح طور پر بیان نہیں ہو سکا. قسمیں تو ہمارے سامنے آ گئی، آیتیں تین ہیں، قسمیں چار ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ان سے مراد کون ہیں؟ وہ جلیل القدر انبیاء کرام، اللہ کے اولو العزم رسل، پیغمبر، کہ جو انسانیت کاملہ کا مظہر اتم تھے، اخلاق میں، کردار میں، سیرت میں انسانیت کی معراج پر فائز. والتین اشارہ ہو رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف. والزیتون جبل زیتون اشارہ ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. پھر بطور سینین اشارہ ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف. وہذا البلد الامین، اس میں جو زور ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے قرآن کے اولین مخاطب تو وہی اہل عرب تھے اور سب سے اولین اہل مکہ تھے. وہذا البلد الامین، تمہیں تو کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انسانیت کی عظمت کا سب سے بڑا جیتا جاگتا ثبوت تمہاری گلیوں کے اندر پھر رہا ہے اس وقت، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جو اشارے کا انداز، وہذا البلد الامین، تم خود بھی اسی کے رہنے والے ہو. ٹھیک ہے، یہاں انسانیت کی پستی کے شواہد بھی بہت ہیں، ابو لہب بھی ہے اور ابو جہل بھی ہے، لیکن یہ کہ تمام انسان نہیں ہے ایسے، بلکہ انسانیت کی عظمت کا اگر منہ بولتا ثبوت، بلکہ جیتا جاگتا ثبوت، بلکہ چلتا پھرتا ثبوت اگر تمہیں چاہیے تو تمہیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہذا البلد الامین، گواہ ہے یہ بلد امین، امن والا شہر، کس بات پر؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، اس کی خلقت میں بڑی عظمت ہے. اب یہ مضمون وہ ہے کہ جس پر میں اس وقت اگر تفصیل سے بیان کروں تو واقعہ یہ ہے کہ پورا وقت اسی پر صرف ہو جانا چاہیے کہ یہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ احسن تقویم میں پیدا ہوا، کیا مفہوم ہے اس کا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، کیا اس کی عظمت ہے، یہ مسجود ملائک کیوں بنا، حالانکہ انسانیت کی عظیم تعداد جو ہے وہ تو بڑی پستیوں میں نظر آ رہی ہے، اخلاقی پستیوں میں انتہائی کمینگی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، درندگی ہے. وہ جو اقبال نے سود کے سلسلے میں کہا ہے کہ آدمی درندہ بے دندان و چنگ، کہ یہ سود خور جو ہے وہ در حقیقت بھیڑیا بن جاتا ہے، اگرچہ بھیڑیوں کے سے دانت اس کے نہیں ہیں اور بھیڑیوں کے سے پنجے اس کے نہیں ہیں، لیکن درندہ بن جاتا ہے انسان بے دندان و چنگ، اور انسانوں کے سامنے اتنا سنگ دل، اتنا کٹھور انسان، انسان کے ساتھ کیا کچھ کر گزرتا ہے. واقعہ یہ کہ حیوانات میں آپ کو شاید اس کی مثال نہ ملے، اپنی خوراک کے طور پر جن درندوں کے لیے ہے، اور وہ بھی اسی حد تک ماریں گے جس حد تک انہیں بھوک ہے. شیر زیادہ کا شکار نہیں کرے گا، اپنی بھوک مٹانے کے لیے جو شکار اسے کرنا ہے وہ کرے گا، اس کے علاوہ نہیں، پیٹ بھرا ہوا اوپر بیٹھا رہے گا، سوتا رہے گا. ایک ضرورت جو ہے جو اس کی انسٹنکٹ ہے، اینیمل انسٹنکٹ، اس کے تحت جو کچھ ہے وہ کرتا ہے. لیکن انسان کے اوپر جب گندگی آتی ہے تو ایک ایک شخص کے انتقام میں ایک ایک گاؤں، ایک ایک بستی، ایک ایک شہر اجاڑ دیتا ہے، پورے پورے ملکوں کو بیچتا ہے. قوم فروختن دو چرزاں فروختن، بظاہر جو ہے بڑا اچھا لباس پہنا ہوا ہے اور بڑے عمدہ بڑا کلچرڈ بنا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے ذرا اٹھا کر اور پردہ اٹھائیے تو معلوم ہوگا کہ انسان کا جو اصل کردار ہے، اصل شخصیت ہے یہ. اس کی وہ ایک خاص واقعہ جو ہے میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا ہے اس سے متعلق، اس لیے دوبارہ سنا رہا ہوں، مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، کہ وہ اپنے اس دور کا بھی، ابھی نوجوانی کا دور تھا، اصل میں لاہور میں وہ نظر بند کیے گئے تھے، وہی ریشمی رومالوں کی تحریک، اس کے ساتھ ان کا ایک تعلق، اس کے ضمن میں اصل میں یہاں نظر بند کیے گئے تھے. تو یہاں پر انہوں نے جب اپنا شروع کیا ہے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام، وہ بالکل ابتدائی دور تھا. کہتے ہیں کہ ایک روز میں یہ کشمیری بازار کی طرف نکل گیا، دن میں گھوم رہا تھا کہ ایک بزرگ ملے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے کسی انسان سے ملنا ہے، کوئی کسی انسان کا پتہ اگر آپ کو معلوم ہو تو مجھے بتائیں. اب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے استہزائی انداز میں کہا، بھرا بازار، کشمیری بازار، یہ آپ کو معلوم ہے کہ شیرا والے سے وہ اندر ہی اندر گلیوں میں سے ہو کر آدمی نکلے تو سیدھا کشمیری بازار میں آ گیا. اب وہاں وہ ڈبی بازار، کشمیری بازار کا علاقہ، اب تو ظاہر بات ہے وہ رونقیں وہ نہیں ہیں ان بازاروں کی جو کبھی ہوتی تھی، وہ تو اب بہت کچھ جو ہے منتقل ہو گیا ہے شہر سے بعد ہے، اس وقت انتہائی وہ بہت ہی آری گنجان علاقہ، نہایت آباد بازار. تو انہوں نے استدعیہ کہا کہ آپ کو کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا، یہ سارا بڑا بازار ہے. تو ان بزرگ نے فوراً کہا کہاں مجھے نظر نہیں آ رہا. اس پر کچھ لمحے کے لیے کہتے ہیں مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھ پر بھی ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میں نے جو دیکھا تو انسان نے کسی دکان پہ سور بیٹھا نظر آیا، کسی پر بھیڑیا نظر آیا، کسی پر بندر کوئی چلتا ہوا جو ہے کچھ اور نظر آ رہا ہے. یعنی جو مانوی شخصیتیں تھیں ان کی، یہ ان کا کشف ہوا، اسی کا نام کشف ہے. ایک ہماری مانوی شخصیت ہوتی ہے اور ایک اوپر پردے ہم نے ڈالے ہوئے، بڑا عمدہ لباس پہنا ہوا ہے، بہت مہذب آدمی نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر چھپا ہوا کیا ہے، اس کی اصل شخصیت کیا ہے. تو اصل شخصیت نمایاں ہو گئی کہ کوئی سور ہے اور کوئی بھیڑیا ہے، کوئی بندر ہے، کوئی لنگور ہے. یہ ہے اصل میں وہ شے کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اس قدر زور دے کر کہنے کی ضرورت ہی اس لیے پیش آئی ہے کہ عام مشاہدہ یہ نہیں ہے. عام مشاہدہ تو اگلی آیت والا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے لوٹا دیا، گرا دیا اور نچلوں میں سب سے نیچے گرا دیا. یہ اسفل سافلین جو ہے یہ تو ایک ایسی سامنے کی حقیقت ہے، رائٹنگ آن دی وال، اس کے اوپر کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں، قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں. قسم تو وہاں کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، شہادت وہاں دینے کی ضرورت پیش آتی ہے، گواہی وہاں دینے کی ضرورت ہے جہاں کوئی شے مخفی ہو. یہ تو وہ حقیقت ہے جو سامنے آ رہی ہے، سب کے سامنے ہے. تو اس کا تو صرف اعتراف کہ واقعہ ہے تمہارا مشاہدہ بھی غلط نہیں ہے، تم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ صحیح ہے، تمہاری سوچ جو ہے غلط رخ پر نہیں ہے. اس لیے کہ واقعتاً صورت یہی ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن اس سے یہ دھوکہ نہ کھاؤ کہ انسان کی ساخت ہی اتنی پست ہے، اس کی سرشت میں کوئی خیر ہے ہی نہیں، اس کی شخصیت میں کوئی علم اور کوئی بلندی کا پہلو ہے ہی نہیں. بس اس مغالطے میں مبتلا نہ ہونا، اس کے لیے ثبوت دیکھو، حضرت نوح کو دیکھو، حضرت عیسیٰ کو دیکھو، حضرت موسیٰ کو دیکھو، اور سب سے بڑھ کر حضرت محمد کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام. اب اس کا جو علمی پہلو ہے وہ تو وہی ہے جو میں نے بارہا بیان کیا ہے. اب رمضان میں بھی زیادہ دیر نہیں رہی ہے، پھر یہ مضامین اس دور میں آئیں گے. عظمت صوم میرا ایک کتاب چاہ اسی موضوع پر ہے، پھر ایک خاص پرچہ حکمت کا شائع ہوا تھا شبارہ، جس میں عظمت صوم اور حقیقت انسان، زندگی موت اور انسان، یہ میرے کچھ مضامین ہیں جنہیں یکجا کر کے ایک شمارے میں شائع کیا گیا تھا. جنہیں اس سے دلچسپی ہو وہ اس کا مطالعہ کرے، وہ چند ہی کہیں جو پڑے ہوئے تھی کاپیاں، میں نے کہا ہے کہ آج مکتبے پر وہ آ جائے، اگرچہ چند ہیں صرف، لیکن ان کا مطالعہ کرے کہ انسان کی شخصیت اصلاً مرکب ہے، جس کو کہا ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہ آدمی زیادہ طرف معجول است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، کہ یہ انسان جو ہے آدم زاد یہ ایک مرکب وجود ہے. طرفہ، طرفہ کہتے ہیں عجیب، طرفہ معجون، معجون مرکب. کچھ ادویات ہوتی ہیں جو مفردات کہلاتی ہیں، علیحدہ علیحدہ وہ دوا کام کرے، اور کچھ وہ ہے جن کو نسخے کے اندر جمع کر کے تو مرکب بنا دیا جاتا ہے. تو یہ انسان جو ہے یہ بسیط نہیں ہے، کوئی ایک مفرد حقیقت کا حامل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک مرکب شخصیت ہے، اور وہ مرکب دو اجزاء سے ہے، ترکیب، اجزائے ترکیبی دو ہیں. آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز ہے، وہ سرشت کہتے ہیں باندھ دینا، سرشت، سرشتن باندھ دینا، گوند دینا. تو اس میں دو شخصیتیں گندھی ہوئی ہیں، اس میں ایک فرشتہ بھی ہے اور حیوان بھی ہے. اور یہ فرشتہ اس لیے کہا ہے یہاں شیخ سعدی نے کہ فرشتے سے برتر اب کسی وجود کا تصور ہم نہیں کر سکتے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ روح انسانی فرشتے سے اعلیٰ ہے. روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات، کل موجودات سے افضل ہے، اور ظاہر بات ہے کہ وہی روح انسانی ہی کی ایک اعلیٰ ترین شکل جو ہے وہ روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعتبار سے یہ جو انسان کا وجود کا ایک روحانی ایلیمنٹ ہے، اس کے اجزاء ترکیبی میں سے جو اس کا روحانی پہلو ہے، یہ اعلیٰ ترین ہے، فرشتوں سے بالا تر تھا، تبھی تو فرشتوں کو جھکوا دیا گیا، سجدے کے اندر گرا دیا گیا، اور دو مرتبہ یہ مضمون قرآن میں آیا، سورہ حجر میں بھی اور سورہ سعد میں بھی. کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں اس کو اس آدم کی تکمیل کر لوں، اس کے نوک پلک سوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے. یہ ہے وہ روح جس کی نسبت اللہ اپنی ذات کی طرف کر رہے ہیں، میری روح اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا، یہ ہے انسان کی عظمت کا پہلو. یہی ہے جس کا کہ جب انسان مشاہدہ کرتا ہے اپنے اندر، عام آدمی کبھی اسے خودی سے تعبیر کرتا ہے، سیلف، انا، میری انا، میں، یہ میں کچھ اور، یہ میں ہے جس کو انسان بھول چکا. کیوں بھول چکا؟ جس ذات کے ساتھ اس کی نسبت ہے اسے بھلاتا ہے تو اپنی اس پہلو کو بھی بھول جاتا ہے. اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں سورۃ الحشر کے آخری آیات کا جو درس ابھی ہوا تھا، زیادہ عرصہ نہیں ہوا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. خدا کو پہچانو گے تو اپنی عظمت کو بھی جانو گے، خدا کو بھول جاؤ گے اپنی عظمت کو بھی بھول جاؤ گے، اپنے آپ کو بھی نرا حیوان سمجھو گے. ہومو سیپینس تو آج معلوم ہے، حیوان انسان جس کا بایولوجیکل نیم ہے ہومو سیپینس، اس کو تو سب جانتے ہیں. لیکن وہ روح ربانی جس نے اسے بنایا مسجود ملائک، جس نے اسے دی احسن تقویم، جس نے اس کو بنایا اشرف المخلوقات، جس کے لیے فرمایا خلقتہ بیدیا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہ دونوں ہاتھ ایک تو اہتمام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کوئی کام کیا جائے اہتمام کے ساتھ، توجہ، عنایت، اہتمام، میں نے اس انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. پھر اس میں اشارہ ہے دو عالم ہیں، عالم امر اور عالم خلق، یہ دونوں عالم اس انسان میں آ کے جمع ہو گئے. اسی لیے صوفیہ اسے کہتے ہیں عالم اصغر، یہ پوری کائنات عالم اکبر اور انسان عالم اصغر ہے. پوری کائنات کی ریپرزنٹیشن اس انسان کے اندر موجود ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ حقیقت سے لے کر اور پست سے پست حقیقت جو ہے وہ سب اس کے اندر جمع ہو گئے ہیں. تو یہ دو پہلو ہیں. اگر تو پہلا پہلو نمایاں ہو جائے تو انسان واقعتاً کیا کہنے ہیں، اگر وہ روح کی کہیں غلبہ ہو جائے انسان کے وجود پر تو پھر وہ واقعتاً اشرف المخلوقات ہے، پھر وہ واقعتاً احسن تقویم کا گویا کہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے، چلتا پھرتا جاگتا اور جیتا جاگتا. اور اگر کہیں ادھر سے غافل ہو گیا اور نرا حیوان بن گیا تو پھر نرا حیوان نہیں ہوتا، حیوانوں میں سب سے نیچے جاتا ہے. یہ ہے اصل شے. اس لیے کہ حیوان کا معاملہ جو ہے وہ تو انسٹنکٹس پر ہے نا، جیسا کہ میں نے کہا وہ کبھی بھی اس طریقے کی درندگی نہیں کرتا کہ وہ سینکڑوں کو خام خواہ کو ہلاک کر دے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے سوائے ایک حیوان خبیث کے جس کا نام سور ہے، وہ نام بھی ہم اپنی زبان پر لینا پسند نہیں کرتے، سوائے اس کے تمام حیوانات میں سیکس کا انسٹنکٹ موجود ہے. لیکن ایک قواعد ہے لگے بندے اس کے تابع، وہ سیکشوئل اپنی ایک ضرورت پوری کرتے ہیں. اس سیکس ہی کے پیچھے جو ہے دیوانے نہیں ہو جاتے، سوائے ایک سور جو ہے کمبخت، اس کی سرشت کے اندر یہ پستی ہے. اور شاید وہ بھی اللہ نے اسی لیے بنایا ہماری ایک رہنمائی کے لیے کہ یہ بھی ایک پستی اور گندگی ہے اور تم اس سے بھی آگے نکل جاؤ گے. یہ انسان ہے جو کشتے تلاش کرتا پھرتا، ایفروڈیزیکس ہے اور فلاں ہے اور شیوخ جو ہے اور بڑے بڑے نواب جو ہیں ان کی جو بڑی جو لاکھوں روپے جو دیا کرتے تھے حکما کو کائے کے دیتے تھے، وہ اس لیے کہ ان کے اوپر گویا کہ سوار ہو گیا ہے سیکس اور ان کے لیے زندگی سوائے اس سیکس کے اور کچھ ہے ہی نہیں. انسان سور سے نیچے گر جاتا ہے اس معاملے کے، درندگی میں گر جائے گا، اس سیکس کے اندر گر جائے گا، حسد میں، بغض میں، کینے میں. کینہ شتر کینہ مشہور ہے، لیکن انسان کے اندر جب کینے کی بھٹی دہکتی ہے تو کیا بیچارہ اونٹ رہ جائے گا اس کے پیچھے، وہ سینکڑوں میل اس سے آگے نکل جائے گا انسان. تو یہ ہے اصل میں دونوں حقائق. یہی اس دور کا سب سے بڑا علمی افلاس ہے کہ اس حقیقت کو نہیں جانتے، اور اچھے اچھے پڑھے لکھے نہیں جانتے، اچھے اچھے علماء نہیں جانتے، اس دور کے مفسرین نہیں جانتے. اس دور کے مفسرین جو جدید اقلیت اور سائنٹیفک نقطۂ نظر جو ہے اس سے متاثر ہو گئے ہیں، وہ یقیناً صرف و نحو جانتے ہیں، وہ عربی جاہلیت کی شاعری بھی جانتے ہیں، لیکن یہ حقیقتیں ان کی نگاہوں سے اوجھل ہیں. بالکل ایسے جیسے آج کا سائنسدان کائنات کا کتنا مشاہدہ کر رہا ہے، وہ آیات ربانیہ جن کی طرف کہ قرآن اشارہ کرتا ہے وہ کتنی دیکھ رہے ہیں یہ، لیکن انہیں پھر بھی خدا یاد نہیں آتا، خدا کو نہیں دیکھتے. سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جس کو کہ قرآن کہتا دیکھو کوئی یاد آیا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت
وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ ارض کیا طبقات الارض کو جو ہے چھان چکے، اونٹ کی پوری اناٹمی فیزیولوجی ان سے آپ پڑھ لیجئے، یہ سب کچھ کاسمالوجی پڑھ لیجئے اور آپ ایسٹرانومی پڑھ لیجئے، لیکن خدا انہیں پھر بھی نظر نہیں آتا۔ یہ ہوتا ہے انسان کے اوپر جب نقطۂ نظر کی کوئی کجی مسلط ہو جائے تو سامنے کی شے نظر نہیں آتی۔ جس طریقے سے ان تمام سائنسدانوں کو عظیم سے عظیم تر اور عظیم ترین آیات الہیہ دیکھنے کے باوجود اللہ یاد نہیں آتا، ایسے ہی آج کے کچھ مفسرین و مفکرین اور مصنفین اور داعیان دین کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ صرف بھی جانتے ہیں، نحو بھی جانتے ہیں، شاعری بھی جانتے ہیں، جاہلی اشعار انہیں یاد ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ حقائق نظر نہیں آتے، اس لیے کہ ذہن کے اوپر ایک حجاب آ چکا ہے مغرب کا، سائنٹیفک ریشنلزم جو ہے، اور ظاہر بات ہے سائنس کا دائرہ جو ہے، یہ روح جو ہے سائنس کے دائرے میں آنے والی شے نہیں، یہ تو اس لیے کہ انویزیبل ہے۔ سائنس کا معاملہ جو ہے وہ تو ان کی اس دائرے تک محدود ہے جو آپ کے حواس کے ذریعے سے جس کا علم آپ حاصل کر سکیں، جسے ویریفائی کر سکیں۔ آپ کی حواس میں آنکھ ہے، آپ نے آنکھ کے لیے مائکروسکوپ ٹیلیسکوپ ایجاد کر لی، لیکن اصل ہے یہ آنکھ ہی ہے، یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے، لیکن بہرحال یہ تمام جتنے بھی ذرائع آپ نے ایجاد کیے ہیں یہ سب حواس سے ظاہری جو ہے اس کے دائرے کو بڑھا تو رہے ہیں، لیکن جو عالم غیب ہے اس تک تو رسائی ان کی نہیں ہو سکتی۔ لہذا موجودہ جو سائنٹیفک ریشنلزم ہے اس نے انسان کو ماورائی حقائق سے مستغنی کر دیا، اس کی پرواہ نہیں، اس کی طرف دلچسپی نہیں، بلکہ اس کی نفی بھی کر جائیں گے بالواسطہ طور پر، اور یہی حادثہ ہوا ہے کہ یہ حقائق جو ہے سامنے نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ نوع انسانی کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے اندر پستی ہی پستی نہیں ہے۔ وہ انداز اقبال کا شعر یاد آیا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، تمہاری اسی خاک میں نہ معلوم اور کیا کچھ پنہا ہے، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ اگرچہ میں نے لکھا اپنے اس کتابچے میں علامہ اقبال کو بھی، یہ کتابچہ جو عظمت صوم یہ شامل ہے اس میں پرچے کے اندر جس کا میں نے ذکر کیا ہے، حکمت قرآن کا شمارہ، جن کے پاس گھروں میں ہے وہ آج کے اس درس کے بعد بھی ضروری سمجھے کہ پڑھ لیں، جا کر دوبارہ تازہ کر لیں، اس لیے کہ اور اس کے کچھ پہلو کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ علامہ اقبال کو بھی ایک وقت لگا ہے، بہرحال وہ نبی نہیں تھے، معاذ اللہ رسول نہیں تھے، شاعر تھے، انسان تھے، تو انہیں ارتقاء کا ایک ان کا جو ہے سفر ہے، کبھی وہ ہندوستان کی وطنیت کے ترانے لکھ رہے تھے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یہ تھا، اور مسلم ہے کیا بھول رہا ہوں جی، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، پھر کبھی انہوں نے ترانہ ملی لکھا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جا، اب یہ ارتقاء ہے۔ اسی طرح ایک شعر علامہ اقبال کی ابتدائی دور کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ غلط بات ہے جو کہہ گئے، یہ خاکی، بلکہ میں نے کہا کہ اس کا پہلا مصرع جو ہے وہ تو 100% درست ہے، یہ تو آج کی ہمارے درس میں بھی آئے گا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ سافلین کے زمرے سے نکلنا ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا، یہ چڑھائی چڑھنی پڑے گی، تو پہلا مصرع تو 100% درست ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، لیکن میں نے دوسرے مصرعے کو، اب یہ تو وہاں جا کے معذرت کروں گا ان سے، ملاقات جب ہوگی کہ میں نے آپ کے اس مصرعے کو بدلا ہے، کہ آدم اپنی خلقت میں تو نوری بھی ہے خاکی بھی، اس کے دو ایلیمنٹس ہیں، خاکی ایلیمنٹ بھی ہے اور نوری ایلیمنٹ بھی ہے، وہ روحانی ایلیمنٹ نور ہے، اسی لیے روح محمدی کو نور محمدی کہہ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ غلط نہیں ہے، روح محمدی یا نور محمدی یہ بالکل ہم معنی الفاظ ہو جائیں گے، اس لیے کہ ملائکہ کی تخلیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق، قرآن مجید میں تو ذکر نہیں ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر بار بار ہے کہ جنوں کو آگ سے پیدا کیا، قرآن مجید میں اس کا ذکر بار بار ہے کہ انسانوں کی تخلیق خاک سے ہوئی، لیکن ملائکہ کی تخلیق کہاں سے ہوئی اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن حدیث میں مسلم شریف کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ان کی روایت ہے، اور اس میں الفاظ آئے ہیں کہ حضور نے فرمایا ان اللہ خلق الملائکہ بالنور، اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جو روح ہے انسانی ہے جو ملائکہ سے افضل ہے وہ تو بدرجہ اتم نورانی ہے، نور سے پیدا ہوئی ہے، اسی لیے الروح، اور یہ جو فرشتہ ہے اسے بھی الروح کہا جاتا ہے، اور روح انسانی بھی روح ہے، تو در حقیقت کیوں ہے یہ کہ ان سب کا مادہ تخلیق ایک ہے، روح انسانی کا بھی اور ملائکہ کا بھی. اس کو بھی آپ پڑھیں گے اسی میں، وہ عظمت انسان والا جو میرا مضمون ہے، کہ یہ دو عالم ہیں انسان کے، دو اجزاء ہیں انسان کے، بہرحال وہ نور ہے کہ جس سے یہ ارواح انسانیہ پیدا کی گئی، اور یہ نور اعلیٰ تر ہے، بلند تر ہے. تو روح محمدی اور نور محمدی ایک ہی شے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نور بھی ہے فطرت انسانی کے اندر، اور خاک تو ہے ہی ہے، یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں. تو ان کا مصرع کیا ہے؟ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. میں نے کہا کہ آدم اپنی خلقت میں تو خاکی بھی ہے نوری بھی. خاک اور نور سے دو اجزاء ہیں جو اس کے شخصیت کے وجود میں آئے ہیں، اور یہ حقیقت بعد میں علامہ اقبال نے جس طریقے سے بیان کی ہے، ان کے ارتقاء کا میں چونکہ بیان کر رہا تھا. نقطۂ نوری کے نام وہ خودی زیر خاک ما شرار زندگی، یہ نقطۂ نوری ہے. اور جیسا کہ ابھی دوسرا شعر میں نے آپ کو سنایا کہ ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. تو یہ ہے اصل میں، ایک پہلو سے وہ ہے احسن تقوی، اور دوسرا پہلو اگر آ جائے، دوسرے پہلو پر اگر یہ پہلا پہلو غالب رہے تو یہ مرکب ہے، یہ تو سواری ہے. پھر اعلیٰ سے اعلیٰ گھوڑا آپ کو ملا ہوا ہو، آپ اس کے اوپر سواری کریں، پھر یہ وجود حیوانی جو ہے یہ سواری ہے، مرکب ہے، آپ کی روح اس کے اوپر راکب ہو جانی چاہیے. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ روح جو ہے وہ مغلوب ہو گئی، اس کمزور آدمی کے حشر کا تصور کر لیجئے جو کسی منہ زور گھوڑے پر بٹھا دیا جائے، تو جو اس کا حشر ہوگا وہ حشر ہوتا ہے اس انسان کا کہ جس کے اوپر اس کا یہ وجود حیوانی سوار ہو گیا ہے. اب گھوڑا سوار ہے اور وہ سوار صاحب جو ہے وہ نیچے پڑے ہوئے. یہ ہے اصل میں کہ جو نوع انسانی کی عظیم اکثریت کا عالم ہے وہ یہ ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین. اور اسی لیے وہ عظمت صوم والا حصہ میں نے اس میں پرچے میں شامل کیا کہ صوم ہے کیا؟ صوم یہی تو ہے کہ اس وجود حیوانی کے تقاضوں کو ذرا دباؤ، روکو، یہ کھانا پینا اور یہ سارے تقاضے اور آرام اور یہ اپنی جنسی خواہش کا پورا کرنا، اس کو روکو. اور روح ہے انسانی جو امر رب ہے، یہ سلون کامی روح قل روح من امر ربی، اس امر ربی کی تقویت کی چہ کیا ہے؟ کلام ربی. اس امر ربی کو کلام ربی سے تقویت بخشو، رات کو کھڑے ہو جاؤ، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو دوبارہ استوار کرو تاکہ روح کو غذا ملے، اور اس اپنے وجود حیوانی کو کمزور کرو ذرا، دن میں پورا دن روزہ رکھ کر، بھوکے اور پیاسے رہ کر. یہی تو فلسفہ ہے اس کا جو سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کے. تو یہاں میں نے آج اس پر تھوڑی سی گفتگو کی ہے. بہرحال تفصیل سے اس موضوع سے جن حضرات کو بھی دلچسپی ہو میں نے حوالہ دے دیا ہے، وہ اس حکمت قرآن کا پرچہ یہاں نہ ملے تو پھر کہیں سے لیجیے، ہوگا کہیں نہ کہیں پڑا ہوا، اس کا مطالعہ کیجیے. وَتِينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. یہ بھی حقیقت ہے، یہ تو میں نے عرض کیا، اس پر نہ کسی گواہی کی ضرورت، نہ شہادت کی ضرورت، نہ قسم کھانے کی ضرورت، وہ ہے ہی نہیں، سامنے کی بات ہے. البتہ اس کے بعد اب اس میں جو مایوسی کا دھدل کا سا آ گیا، انسان کی خلقت تو عظیم تھی، گرا دیا گیا ہے بہت نیچے، تو آیا چڑھنے کا کوئی امکان ہے؟ کوئی وہ کھوئی ہوئی جنت دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش ہے کا راستہ ہے؟ کوئی نجات کی راہ ہے؟ یہ سوال پیدا ہوا. ان پستیوں سے نکلنے کے لیے کوئی امکان، کوئی عملی شکل، کوئی امکانی صورت؟ وہ ہے کہ جو ایک امید افزا پیغام کی صورت میں اب چھٹی آیت میں آ رہی ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. جب نہیں، یہاں پر صرف اسی پر بات ختم کر دی گئی، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، لیکن اسی کو کھولا گیا ہے. آٹھ سورتوں کے بعد وہ سورت آ رہی ہے، بلکہ سات کے بعد آٹھویں سورت سورت العصر، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اگر اس پستی میں پڑے رہے تو گئے، یو آر ڈومڈ، ختم ہو گئے. لیکن اس پستی سے نکلنے کا ایک راستہ ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ تو میں نے آگے کی بات بتا دی، پیچھے چلیے جہاں سے بات شروع کی تھی سورۃ البلد، وہاں پہ بھی تو یہی فرمایا تھا، ذرا ایک مشکل گھاٹی میں سے گزرنا پڑے گا، فلقتحم العقبہ، یہ مال کی محبت کی مشکل گھاٹی ہے، یہ حب مال جو ہے اس کی گھاٹی کو عبور کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. نوٹ کیجئے یہ سورہ مبارکہ، اس سے چار سورتیں پیچھے جائیں گے تو سورۃ البلد ہے، آٹھ سورت آگے جائیے سورۃ العصر ہے. یہ گویا کہ مضمون اس طریقے سے جڑا ہوا ہے کہ وہاں جو فرمایا گیا تھا کہ وہاں ایک سلوک جو قرآنی میں نے کہا تھا، اس کا پہلا قدم کیا تھا؟ مال کی محبت سے ذرا اپنے آپ کا اپنا چھٹکارا حاصل کرو. یہ مال کی محبت تو تمہیں لے دے کر بیٹھ جائے گی. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے غالباً اسماعیل میرٹھی کی نظم کا، بڑا پیارا شعر، کہیں پڑھا تھا چھٹی ساتویں جماعت میں، کہ زر کی جو محبت تجھے تڑپائے گی بابا، در در کی تجھے ٹھوکریں کھلوائے گی بابا. یہ تو نہ معلوم کہاں انسان کی ساری شرافت عظمت ختم ہو کر. پھر جو علامہ اقبال کا شعر میں نے آپ کو سنایا، از ربا آخر چمی زائد فتن، ان ربا کے یا سود خوری سے کیا برآمد ہوگا، فتنے فتنے ہوں گے. اور اسی میں فرمایا کہ آدمی درندہ بے دندان و چنگ، تو آدمی درندہ سود خور ذہنیت، یہ سرمایہ دارانہ ذہنیت، الذی جمع مالا وعددہ، وہ سورۃ العصر کے فوراً بعد ہے کہ نہیں سورۃ؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان ماله اخلدہ. اور سورۃ البلد میں کیا فرمایا؟ فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. پھر سورۃ الشمس میں کیا تھا؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. وہاں جو فرمایا تھا کہ ہم نے انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھ دی ہیں، فالہمہا فجورہا وتقواہا. یہ تقویٰ کا تعلق کس سے ہے؟ وہ روح ربانی سے ہے. فجور کا تعلق کس سے ہے؟ اس کے وجود حیوانی سے ہے. ان النفس لامارہ بالسوء، یہ دونوں چیزیں ہیں نا، اسی کو یہاں بیان کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اب اس سے نجات کا راستہ وہ سورۃ الشمس میں آ گیا. فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى فسنیسره للیسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنیسره للیسرى. یہ سیڑھیاں ہیں، چڑھو. بڑی پیاری بات، ایک دفعہ مولانا اصلاحی صاحب کے درس میں الفاظ بعض اوقات بڑے خوبصورت ہو جاتے ہیں انسان سے ادا، اور وہ پھر ذہن میں جا کر وہ سخت ہو جاتے ہیں. تو بڑا پیارا ان کا انداز تھا سورۃ المدثر میں، جہاں آتا ہے نا سأرهقه صعودا، اللہ تعالیٰ نے، اور وہاں ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے، بہت اللہ کا غضب اس پر ظاہر ہوا ہے. لیکن ایک بڑی پیاری آیت آئی ہے، میں اسے بڑی اونچی چڑھائی چڑھواؤں گا، سأرهقه صعودا. تو فرمایا تھا مولانا اصلاحی صاحب نے اس وقت کہ یہ چڑھائی تو چڑھنی پڑتی ہے، چاہے اس دنیا میں چڑھ لو اور چاہے پھر آخرت میں چڑھو، یا تو یہاں ایمان اور عمل صالح اور تواصب الحق اور تواصب صبر کی چڑھائی جو ہے چڑھائی، یہ بھی اس میں بھی مشقتیں آئیں گی، اس میں تکالیف آئیں گی، اس میں قدم قدم پر امتحان آئیں گے، چڑھائی ہے یہ. تو یا تو یہ چڑھائی اس دنیا میں چڑھ لو، یہ 20-30 سال لگا دو محنت میں مشقت میں. اور سورہ بلد کی خوبصورتی دیکھیے، وہ کہتا محنت و مشقت تو کرنی ہی پڑے گی، دیئر از نو چوائس نو آپشن، لقد خلقنا الانسان فی کبد، دنیا کے کتے بن جاؤ گے تو کیا محنت نہیں کرنی پڑے گی؟ اگر تم مال ہی کی طلب کے اندر لگے رہو گے تو کیا مشقت نہیں کرنی پڑے گی؟ یہ رات رات بھر نہیں جاگتے بڑے بڑے سیٹھ لوگ، اور نیندیں حرام ہوئی بھی ہوتی ہیں، فلاں کارخانے کے اندر جو یونین بن گئی ہے اور یہ ہو گیا ہے اور اب یہ مسئلہ ہے، اور راتوں کو جاگیں گے بیٹھے ہوئے، مسئلہ کیا کریں؟ یہ سب مشقتیں تو جھیلنی پڑے گی، مصائب برداشت کرنے پڑے گی. جیسا کہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے بار بار، کل نفسی یغدو، ہر ذی نفس جو صبح کرتا ہے انسان، کیا الفاظ آئے ہیں، فبائع نفسہ، پھر وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے، اپنی صلاحیتیں اپنی قوتیں، کوئی دفتر میں جا کر بیچ رہا ہے، کوئی دکان پہ جا کر بیچ رہا ہے، کوئی اپنے کلینک میں ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اپنی صلاحیت بیچ ہی رہے ہیں نا،
وہ کسی کو مشورہ دیا 150 روپیہ لیا، کسی کو دوا دی 10 روپے لیے، جو سب بیچ رہا ہے انسان. لیکن اس بیچنے میں فرمایا فموتقها وموبقها، دن بھر کی مشقت کر کے ایک شخص تو آیا تو اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچا کر لایا، اس لیے کہ کوئی غلط حرکت نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، فریب نہیں کیا، کسی کے ساتھ جو ہے غلط معاملہ نہیں کیا، تو مشقت بھی کی لیکن آخرت تو بچا لایا. اور منہ میں کوہا، ایسے بھی بدبخت ہیں سارے دن مشقت کر کے بھی وہ جہنم کے انگاروں کی کچڑی باندھ کے شام کو لے آتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، اس لیے کہ جھوٹ بولا، فریب کیا، فساد کیا، دھوکہ دیا، غیبتیں کی، تہمتیں لگائیں. یہ تو معلوم یہ ہوا کہ مشقت تو ہر ایک کو کرنی ہے. کل نفس یغدو فبائع نفسہ فموتقها وموبقها. اسی طرح لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا، بس چوائس یہ ہے فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تو میں نے وہ چاروں وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا، یہ سورتوں کا ایک بڑا عمدہ مجموعہ ہے، خوبصورت، جیسے ستاروں کی کانسٹیلیشن ہوتی ہے، یہ اس طرح کا ایک بڑا خوبصورت گلدستہ ہے. تو اس میں مضمون وہی چل رہا ہے، گویا کہ وہی مشقت جس کو اب یہاں بیان کیا گیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ چڑھائی چڑھو. اچھا، اب اس میں سمجھنے کی بات کیا ہے، یہ چڑھائیاں دو ہیں، نوٹ کیجئے گا اس کو. پہلی چڑھائی ہے ذہنی اور فکری چڑھائی، ایک رب کو پہچان لینا. یہ اس شخص کے لیے تو زیادہ مشکل ہے کہ جو کافرانہ ماحول میں پیدا ہو گیا، اس کے لیے تو بڑا مشکل ہوگی، مشرکانہ ماحول میں پیدا ہو گیا، اس کے لیے چڑھائی بڑی سخت ہے، ناکامی کے امکانات زیادہ ہے، کامیابی کے بہت کم. ماحول کے اثرات، وہ تو بتوں کو پوجتا ہوا دیکھا اس نے اپنے آبا و اجداد کو، ما وجدنا علیہ آبانا، یہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو جس چیز پر پایا اسی میں ہم لگے رہے. تو اکثر ان کا امتحان جو ہے مشکل ہے، نسبتاً آسان امتحان ہے بظاہر، میرا لفظ نوٹ کر لیجئے، بظاہر ان کا جو مسلمانوں کے ہاں پیدا ہو گئے، لیکن یہ بھی بظاہر ہی ہے. ایک خدا کی معرفت اور اس پر دل کا ٹھک جانا آسان کام نہیں ہے. معرفت حاصل کرنا، اللہ اکبر، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، مستقیم ہو گئے. حاضر سے مجھے ایک بات یاد آئی، لطیفہ، اگرچہ وہ اس وقت کی بحث سے متعلق نہیں، لطیفہ لطیف بات، یہ کوئی ویسے نہیں ہے کوئی لطیفہ اس معنی میں، بہت لطیف بات، میں نے پہلے بھی سنائے ہیں یہ واقعات، لیکن اب بہت عرصہ ہو گیا کہ کسی ایک مرشد کے پاس ان کا ایک مرید جو طالب ہدایت اور تربیت و تزکیہ تھا کافی دیر رہا، اب وہ رخصت ہو رہا تھا. اس نے کہا کہ حضرت مجھے اب آخری ایک نصیحت بھی، ان کا بھائی بہت کچھ تم نے جو سیکھا ہے جاؤ عمل کرو، کہ نہیں بس ایک آخری بات. کہنے لگے اچھا دیکھنا، بس آخری بات یہ ہے کہ اللہ کو اپنے سے کمتر نہ سمجھنا. انہوں نے کہا جی یہ تو بالکل ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے ایسی بات فرما دی، معاذ اللہ میں اللہ کو اپنے سے کمتر کیسے سمجھوں. جا کے انہوں نے دو روٹیاں رومال میں باندھ دی، ایک سوکھی اور ایک پراٹھا، کہ جاؤ بیٹے یہ تمہارے کام، کہیں بھوک لگے گی کھا لینا. جہاں کھانے بیٹھا وہ ایک سائل آ گیا اللہ کے نام پر، اس نے حاتم تائی کی قبر کو لات ماری اور سوکھی روٹی سائل کو دے دی اور پراٹھا اپنے سامنے رکھ دیا. ٹھیک ہے، اس نے تو بہت بڑا احسار کیا، روٹی پوری دے دی. اب اس کے کچھ عرصے کے بعد آیا، حاضر ہوا پھر مرشد کے پاس، تو مرشد نے منہ پھیر لیا، سلام کا جواب نہیں دیا. اب یہ پریشان با ادھر ادھر، حضرت کیا قصور ہوا؟ کہ بیٹے تم نے انتہائی تاکید سے مجھ سے ایک بات جو ہے آخری، وہ ایک نصیحت اور وصیت کے طور پر مانگی اور پوچھی، لیکن تم گھر پہنچنے تک بھی اس پر عمل نہ کر سکے. اب یہ حیران کہ مجھ سے کیا ہوا، میں نے تو کوئی قصور نہیں کیا. کہ بیٹے تم نے جو پراٹھا رکھا اپنے لیے اور سوکھی روٹی دی اللہ کے نام پر، تو تم نے اللہ کو اپنے سے کمتر سمجھا یا برتر سمجھا؟ بڑا مشکل ہے. ما قدر اللہ حق قدری، یہ تو پھر بھی عمل کی بات ہے، سمجھ میں آ گئی.
ذہن اور فکر کی وہ عظمت جس میں اللہ کی جو عظمت ہے حقیقی اس کا کوئی بھی چھوٹا سا عکس قائم ہو جائے آسان کام نہیں ہے. ما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. یہ بھی ہمارے ذہنوں کے قریب لانے کے لیے ایک بات کہی ہے. کوئی تصور کر سکتے ہو تو کرو اس کی قدرت اور عظمت کا کہ تمہاری یہ زمین قیامت کے دن اس کی ایک مٹھی میں ہوگی اور یہ ساری فضائیں اور خلا جو ہے یہ اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. کر لو تصور کرنا. اب یہ تصور تو وہ کرے جس نے کہ ایسٹرانومی پڑھی ہو کہ یہ فاصلے کیا ہیں اور یہ کیسے لپیٹے جا سکتے ہیں. لپیٹنے کا تصور تو آج آ گیا ہے. وہ جو تصور ہے کہ در حقیقت کھلتی چلی گئی ہے کائنات ایکسپینڈنگ یونیورس جیسے کوئی شے کھلتا اور پھر ایک دم جو ہے جیسے سپرنگ جو ہے ایک حد کو جا کر پھر واپس آتا ہے اور پھر وہ لپٹ جاتا ہے. آج یہ حقیقت ہے تو کچھ روشن ہو رہی ہے. یہی گلیکسیز لپٹ جاتی ہیں اور پھر وہ ایک بلیک ہول کی شکل اختیار کر لیتی. ایک سیاہ نقطہ رہ جاتا ہے جو نظر آتا ہے کہ اس میں پوری کی پوری گلیکسی گم ہو گئی ہے جو کبھی وجود میں تھی. وہ پوری ایک کائنات جو ہے وہ ایک نقطے کی شکل اختیار کر چکی. بہرحال فرمایا الا الذین آمنوا. پہلے تو وہ ایمان حقیقی کا حصول جو ہے یہ ہے سب سے بڑی چڑھائی. ذہنی چڑھائی فکری چڑھائی علمی چڑھائی یہ اس کے لیے یہ انسان کا پہلا امتحان ہے پہلی چڑھائی ہے. اب اس میں کیا عرض کروں. میں نے آپ کو یاد ہوگا شاید ایک سال ہوا ہے کہ میں نے 10 جمعوں میں تقریریں کی تھی جو ایمان کی حقیقت پر. اب ان کو ذہن میں تازہ کیجئے. ایک ایمان میرا اور آپ کا وہ ایمان ہے جو پیدائشی طور پر مل گیا اللہ اس کے رسول کے نام ہے. برا نہ مانیے جیسے قرآن مجید میں کہا جاتا ہے کہ یہ لات عزا وغیرہ کیا ہے انہیا اللہ اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم. کوئی حقیقت نہیں ان کی سوائے نام ہے تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے تھے. برا نہ مانیے مسلمانوں کی عظیم اکثریت کے نزدیک اللہ اور رسول یہ بھی بس نام ہی نام ہے. کتنا کچھ تعلق ہے اللہ سے اور کتنی کچھ محبت ہے اللہ کے رسول سے یہ ہمارا عمل بتا رہا. اس ایمان حقیقی کا حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ عمل صالح جو ہے اب اس میں عملی امتحان آ رہا ہے. بھلے کام نیک کام اچھائیاں ایمان کے تقاضے ایمان کے عملی تقاضے. ایک تو انفرادی ہوتے ہیں. جب تم نے اللہ کو مانا ہے تو اللہ کا ہر حکم مانو. رسول کو مانا ہے تو اس کا ہر فرمان جو ہے سر آنکھوں پر. قرآن کو مانا ہے تو جس شے کو اس نے حرام کیا اس کے قریب مت جاؤ. جو چیز فرض ٹھہرائی ہے اس کو ادا کرو. یہ تو اس کا عملی تقاضا ہو گیا. اس سے آگے جو آتا ہے تقاضا اسی کو کھول دیجئے. جیسے گٹھلی میں درخت ہوتا ہے اس میں سے درخت وجود میں آ جاتا ہے. ایسے ہی اس عمل صالح کے اندر کچھ مضمرات تھے جنہیں سورۃ العصر میں کھول دیا گیا. وہ بھی عمل ہی ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ بھی تو عمل ہی ہے نا. حق کی دعوت حق کی تلقین حق کی علم برداری حق کا اعلان حق کا پرچار یہ سب کیا ہے. سب سے زیادہ مشکل کام تو یہی ہے. اسی لیے تو فرمایا گیا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. حق بات کہنا سلطان جائر کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اور نوٹ کر لیجئے گا بارہا میں نے کہا اس دور میں سب سے بڑا سلطان جائر عوام ہے. عوام ایک رخ کی طرف چلے جا رہے ہیں. کیسے کہہ دوں میں لوگ تو ناراض ہو جائیں گے. یہ ہے سب سے بڑی آزمائش کہ آپ اپنی رائے جسے آپ صحیح سمجھتے ہیں بیان کر سکے اور کہہ سکے اس کے باوجود کہ عوام کا جو ریلا ہے وہ کسی اور رخ پر جا رہا ہو. اس لیے کہ آج تو سلطانی جمہور کا دور ہے نا. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقش کوہن تم کو نظر آئے مٹا دو. تو عوام کے سامنے کھڑے ہو کر بات کہنا آج زیادہ مشکل ہے. جو حکومتیں ہیں ان پر تنقیدیں آسان ہیں. حکومت پر تنقید اکبر کے دور میں مشکل تھی بابر کے دور میں مشکل تھی. کر کے دیکھتے تو اچھی طرح یاد آ جاتا کہ کیا مانی ہے. وہاں تو کوئی کر سکتا تھا کرنے والا. وہ مجدد الف ثانی کر سکتا تھا لیکن عام آدمی جرت نہیں کر سکتا تھا رحمہ اللہ. آج حکومت کو گالیاں دیتے رہو. بھٹو صاحب کے زمانے میں بھٹو کو گالیاں دینے والے موجود تھے. ایوب خان کے زمانے میں بھرے مجموعوں کے اندر ایوب خان کو گالیاں دینے والے. ہر مسجد کے اندر جو ہے جو بھی کوئی بیٹھا ہوا گالیاں دے رہا ہے. یہ بڑا آسان کام ہے. اصل میں یہ ہے کہ عوام کی جو رو چل رہی ہو ریلا جا رہا ہو اس کے خلاف بات کر کے دیکھیے تو ہوش ٹھکانے آ جائے. بہرحال وہ عوام ہو یا کوئی جابر حکمران ہو
حق پر قائم رہنا یہ ہے کہ جو سب سے مشکل کام ہے. باقی نماز پڑھنا روزہ رکھنا اس میں بھی نفس کے لیے مشکل ہے, لیکن یہ کہ اس کے اندر وہ مصیبتیں نہیں ہیں, وہ پھانسیوں کے پھندے اور جیلوں کی کال کوٹھڑیاں اس راستے میں نہیں آتی. اس میں تو اپنے نفس کا قسل ہے, صرف یہی آ جائے گا نا. صبح کی نیند ہے, وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. جواب شکوا کا بڑا پیارا شعر ہے کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو یہ تو ہوا ایک اپنا ذاتی معاملہ, لیکن یہ ہے کہ اصل میں اسی عمل صالح کے جو زیادہ مشکل اور کٹھن مراحل ہیں وہ ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تو یہ ہے اصل میں وہ چڑھائی. میں نے اسی لیے وہ جملہ آپ کو سنایا, بڑا پیارا جملہ ہے کہ یہ چڑھائی یا یہاں چڑھ لو یا پھر آخرت میں جہنم کی چڑھائی چڑھنی پڑے گی. غالباً معراج کے واقعات میں حضور کے جو مشاہدات تھے ان میں سے ایک یہ بھی آتا ہے, ایک عذاب یہ بھی ہے کہ ایک شخص کو دیکھا حضور نے کہ بڑی مشقت سے محنت سے ہانپتا ہوا بری طریقے سے سانس پھولا ہوا وہ چڑھتا ہے ایک پہاڑی کے اوپر اور پھر فوراً گر پڑتا ہے نیچے, ہڈیاں چور ہو جاتی ہیں. پھر اس کی ہڈیوں کو جمع کر کے پھر وہ چڑھایا جاتا ہے, پھر جاتا ہے مشقت کرتا ہے جھیلتا ہے ہانپتا وہ چڑھتا ہے پھر گرتا ہے, پھر یہی اس کے عذاب کی شکل ہے. سعور ہے تو ہوں سعودا, ہم اسے چڑھوائیں گے چڑھوائی. یہ چڑھوائی یا تو آخرت میں چڑھنے کے لیے تیاری کر لو اور یا یہاں چڑھو. یہاں کی چڑھائی کیا ہے؟ پہلی ہے فکری علمی, ایک اللہ کا یقین, ایک اللہ کی معرفت, ایک اللہ پر توکل, ایک اللہ کا خوف, ایک اللہ کی اطاعت جو اس کے رسول کے اطاعت کے ذریعے سے ہوگی. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایمان کی چڑھائی اور پھر عمل صالح کی چڑھائی, عمل صالح ذاتی بھی اور نمبر دو پھر یہ کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس لیے کہ یہ جو مشکل اور ذرا مضمر قسم کے جو تقاضے ہیں اس عمل صالح کے, ان کو سورہ بلد میں بھی نمایاں کر دیا, وہاں بھی دو دفعہ تواصوا کا لفظ آیا اور سورۃ العصر میں بھی. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ, اور سورۃ العصر میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرا وہ کتابچہ جو ہے, اللہ تعالی ہمت دے جذبہ دے مجھے, اس لیے کچھ توقع ہو جاتی ہے کہ اتنے دور دور سے چل کر آپ اگر یہاں آتے ہیں, یہاں کوئی آس پاس محلے کی مسجد تو یہ ہے نہیں, جو آتا ہے فاصلوں سے آتا ہے کوئی دلچسپی ہے, تو اس لیے مشورے دیتا ہوں, اپنی کتابوں کی مشہوری کے لیے مشورے نہیں دیتا, کہ وہ جذبہ جو آپ کو کھینچ کر لایا ہے آج اگر ایک فکر سامنے آیا ہے تو تفصیل سے اس کا مطالعہ کر لیں گے تو وہ چیز آپ کے فکر اور ذہن کے کا جز بن جائے گی. تو سورۃ العصر پر میرا کتاب تو بڑا چھوٹا سا کتاب چاہ ہے, اس کا مطالعہ کیجیے. اور اس میں جو مجھے یاد آیا کہ میں نے امام راضی رحمہ اللہ کا جو جملہ نقل کیا ہے, میں تو حیران ہو گیا ان کے اس تفسیر کے اندر وہ جملہ پڑھ کر, یہ سورۃ العصر کے بارے میں فرمائے علم ان ھذہ الآیہ فیہا وعید شدید, ہوشیار ہو جاؤ ہوشدار کے رہبر دم تیز از قدم رہا, اس آیت کے اندر بڑی وعید ہے, بڑی سخت جو ہے اللہ کی طرف سے دھمکی. کیوں؟ لئنہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس, اس لیے کہ اللہ تعالی نے تو تمام انسانوں کے لیے خسارے گھاٹے بربادی تباہی کا فیصلہ کر دیا. الا الذین آمنوا الا من کان آتین بہذہ الاشیاء الاربع, سوائے اس کے جو یہ چار شرطیں پوری کرے, وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر. یہ چار شرطیں ہیں, ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق, تواصی بالصبر. ودل ذلك, اور اس سے اس بات کی طرف رہنمائی ہوئی, دلالت ملی, ان النجاۃ معلقۃ بمجموع ھذہ الاشیاء, کہ نجات کا دار و مدار ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر ہے. کہاں ہم سمجھے بیٹھے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے چاہے وہ پہلا عمل بھی درست نہیں ہوا لیکن یہ کہ بہرحال جنت تو پیدائشی حق ہے ہمارا, مل کر رہے گی, کہاں جائے گی, بھاگے گی کہاں؟ ہم جب جو کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں تو ہمارا کلیم ہے، وہ کلیم جو ہے وہ تو پیدائشی ہے، پیدائشی ہم مسلمان بن گئے، ہمارا حق ہے. کہاں یہ امام راضی کے الفاظ، فدل ذالک ان النجات معلقۃ بمجموع ھذہ الاشیاء، کہ نجات کا دار و مدار ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر ہے. بہرحال اس کتابچے کا مطالعہ کیجئے. فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے اجر ہے ایسا جو کبھی منقطع نہیں ہوگا. یہ غیر ممنون سے مراد ہے مسلسل چلتا رہے گا، پھر تو آبادہ ہے نا، پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے انسان کے لیے آسائش ہے، راحت ہے، اجر ہے، ثواب ہے، مقامات عالیہ ہیں، اللہ کی طرف سے مراتب بلند ہیں. یہ غیر و ممنون ہے، یہ ایسا اجر کہ پھر اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا. آخری دو آیات جو ہیں سورہ مبارکہ کی، وہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت اہم مضمون کی حامل ہیں، اور اس کا سلسلہ جڑتا ہے اس آخری دو آیات کا، سورۃ العلق جو اس کے بعد آ رہی ہے اس کی تین آیات سے. شروع میں پانچ آیات تو اگلی سورت میں وہ ہیں جو پہلی وحی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اب دیکھا آپ نے، تھوڑا سا اشارہ کر دوں، میں نے جو کہا تھا پہلی چڑھائی ہے ہی علمی، پہلی چڑھائی جو ہے یہاں جو انسان کو چڑھنی پڑتی ہے وہ علمی اور فکری ہے، دوسری عملی ہے اور اخلاقی. اس علمی کو ہم اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہ تو ہمیں ہے ہی ہے، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، اللہ، رسول، آخرت، جنت، دوزخ، فرشتہ، جبرائیل، اسرائیل، سب ہمیں معلوم. جب ہمیں معلوم ہے تو اب اس کے بارے میں اور تردد کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ در حقیقت معلوم ہونا اور ہے اور یقین ہونا اور ہے، معرفت اور ہے، علم اور ہے، اور پھر یہ کہ اس کا وہ اندازہ ما قدر اللہ حق قدر. تو یہاں آپ دیکھیں پہلی پانچ آیات کا مضمون ہی علم ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اس کے بعد کی تین آیات کا بارہ میں نے تذکرہ کیا ہے، حوالہ دیا ہے، اس کا تعلق ہے آخرت پر ایمان کے فلسفے کے ساتھ، فلسفہ ایمان بالآخرہ، اور اسی کے ساتھ یہ آخری دو آیات سورۃ العلق کی ہیں. فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. یہ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، فرمایا کرتے تھے بلا ونحن علی ذلک من الشاہدین، یقیناً اللہ سب سے بڑا حاکم ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں. اس میں ایک میرا ذوقی معاملہ بھی ہے، وہ میں انشاءاللہ اگلی مرتبہ جب یہ دو آیتیں اور اگلی سات آٹھ آیتیں سورۃ العلق کی پڑھیں گے انشاءاللہ تب بیان کروں گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. مجھے چند باتیں کہنی ہیں حالات حاضرہ سے متعلق، اور اس میں سب سے پہلے تو مجھے اپنی پچھلی جو جمعے کی گفتگو تھی اس کا ایک قرض ادا کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے میجر محمد امین منہاس صاحب کا تذکرہ کیا تھا اپنی پچھلی گفتگو میں دو مرتبہ. ایک تو اس حوالے سے کہ یہ پہلے تھے، یہ میجر محمد امین منہاس جو اسلام آباد میں درس قرآن دیتے ہیں، ان کے کیسٹس وغیرہ بھی اب کافی معروف ہیں، اور آج ان کا بڑا ایک تفصیلی بیان آیا ہے جو انہوں نے، یہ جو اسلام آباد کا حادثہ فاجعہ ہوا جس میں پانچ چھ بڑی قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں، شہید ہوئے ہیں لوگ، تو اس پر ان کا جو عدالت میں بیان آیا ہے وہ بڑا تفصیل سے آیا ہے. نو گھنٹے کی ان پر جرح ہو چکی ہے، ابھی ہفتے کے روز پھر انہیں اس عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے. تو ان کا میں نے ذکر کیا تھا ایک تو مجاہدین کے بارے میں کہ جس زمانے میں یہ ہوتے تھے شارجہ میں، تو یہ جب جہاد ابھی شروع ہو گیا تھا لیکن امریکہ کی کوئی سپورٹ ابھی نہیں تھی، ابھی صرف واچ کر رہی تھی دنیا کی قوتیں کہ ہوتا کیا ہے، دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. وہ تو جب انہیں محسوس ہوا کہ ان میں دمخم ہے، جان دینے کو یہ تیار ہیں، تب انہوں نے اپنی گرہ ڈھیلی کی ہے. ورنہ ایک دور وہ تھا کہ یہ بیچارے یہ پیسے جیب میں لے کر ہتھیار خریدنے کے لیے گھومتے پھرتے تھے، کوئی ان کو ہتھیار دینے کو تیار نہیں. اس دور کا انہوں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ خود ان کے پاس گئے تھے، کیونکہ وہاں بڑی ایک حیثیت تھی ان کی کاروباری دنیا میں، لیکن کہتے ہیں کوئی نہیں دینے کو تیار تھا، پیسے سے بھی ہتھیار فروخت کرنے کو تیار نہیں. دوسری میں نے ان کی گواہی پیش کی تھی کہ یہ جو جلوس نکلا تھا اسلام آباد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بہت غیر منظم تھا. تو یہ میں نے اس کے حوالے سے, چونکہ جو بات میں آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری بہت سی کوششیں تنظیم کی کمی کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں, جانے بھی جاتی ہیں, جانے لوگ دیتے ہیں, جام شہادت نوش کرتے ہیں, وہ تو تحریک مصطفیٰ میں بھی ہوا تھا, نظام مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم جانے دی لوگوں نے بڑی بے جگری کے ساتھ, نہیں بڑی جرت کے ساتھ. یہاں جو لاہور ہوٹل کے سامنے جو واقعات ہوئے تھے, ایک تبلیغی جماعت کا نوجوان جس طرح اس نے 3 دفعہ کی وارننگ کے باوجود جب آگے بڑھتا رہا تو انارکلی کے علاقے میں مسجد نیلا گنبد سے نکل کر اس نے جس طرح جامع شہادت نوش کیا تھا, وہ واقعات یاد اگر ہوں گے آپ لوگوں کو, مجھے تو یاد نہیں. تو لوگ جانے دیتے ہیں, نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. اس کا ایک کانسٹنٹ سب کیا ہے معاملہ, وہ یہ ہے کہ تنظیم نہیں ہوتی. ہجوم ہوتا ہے, موب ہوتا ہے, متحدہ محاذ ہوتے ہیں, کوئی ایک قیادت نہیں ہوتی. لہذا آخری مرحلے پر جا کر جو ہے معاملہ, جس سے کہ جس مرحلے سے اس وقت ہمارے مجاہدین افغانستان دو چار, 10 دن میں بمشکل صدر اور وزیر اعظم کا فیصلہ رات ہوا ہے, 10 دن سے بیٹھے ہوئے تھے, اور اللہ کرے کہ اس پر جمے رہ جائیں. یعنی اس لیے کہ اس سے پہلے ایک مرتبہ انہی سیاح صاحب کے ہاتھ پر, ان کا نام اصل میں تو کیونکہ ہمارے علاقے میں یہ نام رکھ لیے جاتے ہیں عبد النبی عبد الرسول, اصل نام ان کا عبد الرسول تھا, لیکن یہ کہ اس زمانے میں جب یہ آئے گئے ہیں باہر تو سعودی عرب کے لوگوں نے انہیں کہا کہ یہ نام تو صحیح نہیں ہے, تو پھر اب ان کا نام ہے عبد الرب رسول سیاف, یہ نام ہے ان کا. پروفیسر ہے, عالم ہے, بہت بڑے, بہت لمبے چوڑے, ان کو دیکھ کر آدمی کو جو ہے, اور داڑھی جو آپ نے دیکھی ہوگی وہ کچھ فوٹوؤں میں تو بڑی آؤٹ آف پروپورشن معلوم ہوتی ہے, لیکن جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے قد کے ساتھ بڑی پروپورشنیٹ داڑھی ہے, وہ اس میں وہ عدم توازن کا احساس نہیں ہوتا. بہرحال ان سے میری ملاقات ہوئی ہے, تو ان کے ہاتھ پر باقاعدہ بیعت کر لی تھی ان سب, پھر بیعت توڑی ہے. تو اللہ نہ کرے کہ اب بھی کوئی ایسا فساد ہو جائے. تو میں کیوں اس کو بیان کرتا ہوں, ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں اللہ کرے کہ یہ جمے, اس لیے کہ ندا میں بھی ایک بڑا اچھا اس پر جو ہے وہ آرٹیکل آیا ہے کہ جو جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ بہت بڑے امتحان سے ہمارے یہ بھائی دو چار ہیں اس وقت, پہلے امتحانوں سے یہ کٹھن امتحان ہے. جوش میں آ کر جان دے دینا آسان ہے, لیکن اپنے انا کی قربانی دینا بہت مشکل ہے, بہت کٹھن. یہ انا, یہ اس کو مارنا بہت مشکل ہے. لہذا یہ اس کے لیے تو میں نے صرف اسی لیے بیان کیا تھا کہ ہماری بہت سی کوششیں جو ہوتی ہیں وہ اس لیے ناکام ہوتی, اسی لیے قائد اعظم کے الفاظ میں تنظیم 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 بار بار جو وہ کہا کرتے تھے, جب تک یہ ڈسپلن نہیں ہوگا تو منظم نہیں ہوگے, اپنے مقصد کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکتے. اس حوالے سے انہوں نے جب مجھے بتایا تھا کہ وہ جلوس بہت غیر منظم تھا, تو وہ میں نے بات آپ کے سامنے رکھ دی تھی, تاکہ جو بات میں آپ کے ذہنوں میں بار بار لانا چاہتا ہوں اس کے جو شواہد بھی ملے اس کے حوالے سے وہ بات جو ہے پختہ ہو جائے. تو انہوں نے شکوہ کیا پھر کہ میں نے ایک دوسری بات بھی کہی تھی وہ آپ نے بیان نہیں کی, تو ایک طرح کا عدم توازن ہو گیا ہے. پھر یہ کہ اس ندا میں بھی چونکہ ان کے میری تقریر پچھلی چھپی ہے, تو میں نے پہلے بھی وعدہ کر لیا تھا ان سے, اب وہ میں قرض ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے وہ گواہی دی تھی کہ جو ٹکڑی ان کے ساتھ تھی میجر منہاس صاحب کے ساتھ, اب چونکہ وہ عدالت میں بھی وہ گواہی آ چکی ہے اس لیے اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں اس لیے بھی رک گیا تھا پچھلے جمعے میں کہ اب یہ سب جوڈس ہے معاملہ, عدالت کے سامنے ہے واقعاتی اعتبار سے کہ کیا ہوا, کس کی پہل ہوئی, وارن کیا گیا نہیں کیا گیا, یہ ساری چیزیں واقعاتی ہیں, عدالت تحقیقات کرے گی. ان کا کہنا یہ ہے کہ گولی تو چلی ہے بعد میں, اصل میں شروع میں جبکہ وہ شیلنگ ہوئی ہے اور پتھراؤ ہوا ہے. وہ کہتے ہیں سب سے آگے جو گروپ تھا وہ منظم تھا, مختلف ٹکڑیوں میں بٹا ہوا تھا یہ جلوس, لیکن جس کے ساتھ یہ بھی تھے مولانا عبداللہ صاحب تھے جو خطیب ہیں مرکزی جامع مسجد اسلام آباد کے, وہ جلوس بالکل پرامن تھا, اس کے حصے کی طرف سے کہیں کوئی وائلیشن نہیں ہوئی, ان کا حکم وہ سن رہے تھے مان رہے تھے, ادھر سے کوئی وارننگ نہیں ہوئی. کوئی بھی یہ کہ پہلے وارن کیا جاتا ہے, کوئی لائن کھینچی جاتی ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے, یا یہ کہ کوئی عام طور پر یہ کہ گرم پانی پھینک کر, یا وہ جو بلٹس ہوتے ہیں ربر بلٹس ان کے ذریعے سے, یا ہوائی فائرنگ کر کے جو کوشش کی جاتی ہے, بلکہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے تو یہاں تک ہوا کہ ہم نے کہا کہ ہمارے چند نمائندوں کو آپ آگے جانے دیجئے, ہم جا کر وہاں پہ بات کرنا چاہتے ہیں, اس کی اجازت بھی نہیں دی. تو یہ ان کا بیان تھا, بہت سی تفاصیل ہے وہ آج کے اخبار میں چونکہ آ گئی تو مزید کی مجھے ضرورت نہیں ہو رہی, لیکن چونکہ میرے بیان میں وہ ایک کمی رہ گئی تھی اور ان کا یہ خیال تھا کہ اس سے عدم توازن پیدا ہوا ہے تو میں نے اس کو یہاں پہ رفع کرنے کی کوشش کی. باقی یہ کہ جس موضوع پر وہ جلوس نکلا تھا اب اس کے جو پہلو سامنے آ رہے ہیں, ایک پہلو یقیناً خوش آئند ہے کہ ملت اسلامیہ نے پھر اپنا ایک جو ہے جذبہ اس کا اظہار کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا جو ہے وہ مظاہرہ پیش کیا ہے. اس پہلو سے تو وہ ہمارے لیے ہارٹنگ ہے, دل خوش کن ہے. لیکن دوسرا پہلو جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا, شاید آپ نے یہ خبریں سنی ہو اب کہ اس شخص کی کتاب انتہائی یوں سمجھیے کہ اس وقت دنیا کے اندر مقبول ہو چکی ہے, اس کی مقبولیت میں اس ایجیٹیشن نے جو ہے وہ زیادہ اضافہ کیا ہے. مجھے بتایا گیا کہ بی بی سی کی خبر یہ ہے کہ آسٹریلیا میں اب جہاز بھر بھر کے اس کتاب کے جا رہے ہیں اور $5 کی کتاب $35 میں فروخت ہو رہی ہے, اور اسرائیل نے اسے عبرانی کے اندر ترجمہ کرنے کا فیصلہ کیا. اب یہ چیز جو ہے, بہرحال اس موضوع پر بھی مجھے اب اس وقت کچھ نہیں کہنا, جو مجھے کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں. اس میں بھی بلکہ ایک مجھے اپنی پچھلی بات پر معذرت کرنی ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ کسی بری بات کا جو ہے تذکرہ جو ہے آگے نہیں پھیلنا چاہیے, تو میری زبان سے بھی تورات میں جو حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بات آئی ہے وہ نکل گئی تھی. اصل میں فرق ہے, ایک ہے اس طرح کی کوئی کتاب اور ایک ہے تورات, جس کا کہ قرآن مجید بھی ذکر کرتا ہے. فی ہے ہدم و نور, اس میں ہدایت بھی ہے, فی ہا ہدم و نور, اور ہدایت بھی ہے نور بھی ہے. تو اس تک میں لوگوں نے ایسی چیزیں شامل کر دی, اور یہودی ذہنیت اصل میں نے چاہا کہ وہ آپ کے سامنے آئے کہ وہ ذہنیت ہے ہی ہے کہ اپنی برکرداری کو چھپانے کے لیے انبیاء کے سیرتوں کو داغدار کر دو. یہ کام پہلے سے ہوتا چلا آ رہا تھا, اور پھر دیکھ لیا آپ نے کہ وہی یہودی جو ہے اب حکومت کھل کر اس کی سپورٹ پر آ گئی ہے. پیشکش اسے ہوئی ہے پروٹیکشن کی, اس شیطان رشدی کو, کہ تم یہاں آ جاؤ تو یہاں پر اب میرے محل کے اندر وہ کمروں کی تعداد بھی آئی ہے, اتنے کمروں کا ہے, اس میں اتنے کمرے میں تمہیں دے دوں گا. پروٹیکشن کی بھی ہے, اور اس کی عبرانی میں ترجمہ کرنے کا جو ہے وہ معاملہ ہو رہا ہے. بہرحال وہ تو اب جو بھی ہو رہا ہے اس کو چھوڑیے. میں نے بہرحال اس کا افسوس کیا کہ مجھے بھی وہ بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے تھی, اگرچہ بڑا فرق ہے کہ تورات کی بات جو ہے اگر اس میں کوئی ایسی شے ہے اس کے حوالے سے یہودیوں کی ذہنیت کو واضح کرنا, تو اس کی تو کہیں نہ کہیں ضرورت پیش آ جاتی ہے. بہرحال اب اس کے علاوہ اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں ان کے ضمن میں آج میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا. ندا کے بارے میں چند باتیں اس وقت عرض کرنی ہیں. اس پرچے کے بارے میں چونکہ اس کا مجھ سے تعلق ہے, میرے چھوٹے بھائی اس کے پروپرائٹر بھی ہیں, ایڈیٹر بھی ہیں, پھر یہ کہ میں نے خود بھی اس کو اون کیا ہے کہ یہ ہمارے تنظیم کے حلقے میں سے ہے, اگرچہ تنظیم کا آفیشیل آرگن نہیں ہے. اس کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ پیدا ہوئی, اور جو بعض تحریروں کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پیدا ہو جانا بالکل قرین قیاس ہے کہ شاید یہ کوئی پیپل پارٹی کے ساتھ اس کا کوئی بہت گہری دلچسپی کا تعلق ہے. یہ چیزیں خود ہمارے ہاں تنظیم اسلامی میں بھی زیر بحث آئی ہیں, اور اس معاملے کے اندر اگر کہیں کچھ مضامین, کچھ مضمون نگاروں کے حوالے سے کوئی عدم توازن پیدا ہوا ہے تو ہم نے رفع کیا ہے. میں نے یہاں جو بات کہی تھی میں اسے صرف چند جملوں میں دہرا دینا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی مثبت یا منفی تعلق نہیں, صرف جمہوریت کے ساتھ تعلق تھا اور ہے. اس کا بھی تعلق اتنا نہیں ہے کہ ہم جمہوریت کی تحریک میں شامل ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بحالات موجودہ جمہوریت آئے گی تو سیکولر آئے گی. میری چند جملوں کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. جمہوریت اس لیے ہم اس کے قائل ہیں کہ ہماری ایک خاص ترکیب ہے اس ملک کی, وہ جو اقبال نے کہا تھا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اس کے صوبے ہیں, اس میں عصبیتیں ہیں اور بہت پروان چڑھ چکی ہیں, اس کے اندر لسانی عصبیتیں ہیں, نسلی عصبیتیں ہیں, لہذا جمہوریت یہاں نہیں ہوگی. اچھا فوج اگر پورے ملک سے ہوتی تو مارشل لا میں بھی کوئی حرج نہیں تھا کہ ریپرزنٹیشن ہے پورے تمام صوبوں کی فوج کے اندر, تو مارشل لا بھی بہرحال چلتا رہتا, ہمیں اسے کوئی بحث نہ ہوتی. لیکن ہمارے ملک میں مارشل لا جو ہے در حقیقت اس ملک کا قاتل ثابت ہوا ہے. اسی نے دو ٹکڑے کروایا تھا پہلے کہ بنگالی بھائیوں کو ہمارے یہ تصور کچھ ہوا, کچھ دلا دیا گیا, کچھ دشمنوں نے احساس کو بڑھا دیا. کچھ تو ہوتے بھی ہیں الفت میں جنوں کے آثار, اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے, تو کچھ انہیں احساس پیدا ہوا, کچھ بھڑکایا گیا کہ دیکھو فوج تو ساری جو ہے ویسٹ پاکستان کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے مارشل لا کے معنی ہے کہ ویسٹ پاکستان ہم پر حکومت کر رہا ہے. اس کا رد عمل تھا شدید. وہی معاملہ یہاں ہو رہا تھا کہ سندھ میں خاص طور پر بلوچستان میں بھی یہ رد عمل
کہ فوج تو ہے پنجاب کی اور سرحد کی، بلکہ ہوتے ہوتے اسے پنجاب ہی کی بنا دیا گیا، پنجابی فوج، پنجابی فوج، پنجابی فوج، فوج کی حکومت کے معنی ہے کہ پنجاب ہم پر حکومت کر رہا ہے، اس کا رد عمل وہاں پیدا ہوا. اس پر بھی میرا تفصیلی مضمون جو ہے، یہ جو آخری مارشل لا تھا ضیاء الحق صاحب کا، اس پر اس ندا میں چھپ گیا ہے، جو ایک چیپٹر ہے میری کتاب کا مسئلہ استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ، اس کا پورا چیپٹر اس پرچے کے اندر آ گیا جو آج آپ کو یہاں باہر ملے گا، اسے پڑھیے دوبارہ. یہ میں نے اس وقت لکھا تھا جبکہ ضیاء الحق صاحب صحت مند بھی تھے، چاقو چوبند بھی تھے، حکمران بھی تھے، ماشاء اللہ بڑا ابھی جوان تھا، ابھی تو میں جوان ہوں والی فضا تھی، ابھی کوئی اس کے اندر دراڑیں بھی نہیں پڑی تھی. یہ میں نے 1986 میں لکھا یہ مضمون، تو اس وقت کی فضا کے اندر، لیکن میرا تجزیہ جس کو آپ سمجھ لیجیے، اس میں ہم سمجھتے تھے کہ جمہوریت ضروری ہے. اب چونکہ ملک میں جمہوریت کا نام لینے والی سب سے بڑی پارٹی تھی پیپلز پارٹی، تو سمجھا گیا کہ ہم اس کی حمایت کر رہے ہیں. یہ ہے اصل میں لوگوں کے ذہن کے اندر جو ہمارے بارے میں مغالطہ پیدا ہوا. ہمیں اس سے نہیں، میں نے وہ شعر بھی پڑھا تھا غالب کا کہ غالب نہ لکھنؤ سے نہ دلی سے ہے کوئی کام، کیا سروکار سے ہے غرض، ہم تو اسیر ہیں خم زلف کمال کے. تو یہ زلف کمال جو ہے جمہوریت کی جگہ یہاں رکھ لیجئے، جمہوریت ہم چاہتے تھے. اس میں بھی کبھی میں نے بحالی جمہوریت کی تحریک میں حصہ نہیں لیا. کیوں؟ کہ وہ قوتیں اس میں لگانے کے بجائے ہمیں اسلامی انقلاب کے لیے جو اینٹ روڑا پتھر جمع کر سکیں، جو چند لوگ جمع کر سکیں، جو توانائی ہے، جو ہمارے پاس قوت ہے، اسے اس پر لگانا ہے. یہ کام کرنے والے بہت ہیں ہمارے ملک میں، صرف اخلاقی تائید کرنی ہے، زبانی تائید کرنی ہے. یہ میں پہلے بھی کرتا رہا اور یہ میں نے اس دور میں بھی کیا، باقی آپ کے علم میں ہے. اس کو لوگ بیان نہیں کرتے کہ کتنی درد مندی کے ساتھ میں کہتا رہا کہ خدا کے لیے مسلم لیگ متحد ہو جائیں، خدا کے لیے اس مسلم لیگ کو قوی کریں. یہ وقت آ چکا ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ دو پارٹیز اگر مضبوط نہ ہو تو یہ جمہوریت کی گاڑی نہیں چلتی ہے. پھر ایک پارٹی تو اس کا سر پھر جاتا ہے. اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی. لہذا ہونا چاہیے بیلنس کے اندر. اس کو کسی نے بیان نہیں کیا کہ میں نے کس دل سوزی سے کہا. یہاں تک کہ آؤٹ آف دی وے جا کر یہ بھی کہا کہ وہاں نورانی میاں سے میری درخواست ہے کہ مسلم لیگ میں آئے. وہ ایک بہت بڑی قوت بن سکتے ہیں مسلم لیگ کے اندر، اور مسلم لیگ کو بہت بڑی طاقت بنا سکتے ہیں. مولانا، خاص طور پر مولانا عبدالستار نیازی، اور یہ جو ہمارے جنرل صاحب حافظ محمد حسین صاحب جو الیکٹ بھی ہوئے ہیں، ابھی انصاری صاحب، یہ لوگ جائیں مسلم لیگ میں تو ایک مضبوط جماعت وجود میں آئے. جماعت اسلامی کے جو حضرات بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسی راستے سے کام ہو سکتا ہے، مسلم لیگ میں شامل ہو جائے، کیا ہو جائے گا؟ جو لوگ انقلابی طریقے پہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں، باقی آئیں یہاں پر، ان کی قدر و قیمت بھی بڑھے گی، اور ایک مضبوط جماعت جو ہے وہ بھی واقعتاً اس سیاست کے میدان کے اندر استحکام پیدا کرنے کا جو ہے ذریعہ بن جائے. صرف یہ میرا موقف ہے، باقی کسی پولیٹیکل پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ منفی اور نہ مثبت. جماعت اسلامی سے بات کرتا ہوں تو اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اصل میں سیاست کے میدان کی شے نہیں ہے، غلط جگہ آ گئی ہے. اس کا کام ہے اسلام کی دعوت اور انقلاب کے لیے وہی تیاری اور محنت کہ جس کے اندر کچھ تھوڑے بہت ہم لگے ہوئے، یہ کام کریں، اسی کے لیے قائم ہوئے تھے. ورنہ سیاسی جماعت کے اعتبار سے ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے، نہ منفی ہے اور نہ مثبت. تو اس موقف کو الحمدللہ اگر آپ یہ تازہ شمارہ پڑھیں گے ندا کا، ویسے تو کافی دنوں سے، دو ماہ سے، اگر کوئی اس میں تھا بھی، جس طرح اندرا گاندھی کبھی شکایت کیا کرتی تھی نکسن کے بارے میں کہ پرو پاکستان ٹلٹ، ایسے ہی ہمارے بہت سے بہی خواہوں کو، دوستوں کو، احباب کو یہ شکوا ہوا ہے کہ کچھ پرو پیپلز پارٹی ٹلٹ جو ہے وہ شاید پیدا ہو گیا ہے. تو میں نے اس کی وضاحت کرنی چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہم نے بہت ہی معتدل بات، اب اس میں منور حسن صاحب کا انٹرویو ہے 4 صفحے کا، میجر جنرل تجبل حسین ملک صاحب نے کوئی باتیں کہی تھی مولانا مودودی کے بارے میں، اس کے بارے میں وضاحت جماعت کے ایک ترجمان کی طرف سے، وہ بھی اسی میں شامل ہے. عبد الکریم عابد صاحب کا ایک تجزیہ جو آیا ہے بہت اہم ہے، اس لیے کہ میں اگلی گفتگو جو ہے وہ سورۃ التین کے اس آخری حصے کے ساتھ میں اسی موضوع پہ کرنا چاہتا ہوں، فورن پالیسی اور خاص طور پر بھارت کے ساتھ ہمارا تعلق. اب حالات کا تقاضا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پر میں بھی اپنے کچھ خیالات جو ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. تو اگر اس پرچے میں جو عبد الکریم عابد صاحب کا تجزیہ آیا ہے، دو پرچے پہلے بھی آیا تھا، کہ ملکی فضا بین الاقوامی سیاست جو ہے وہ بہت تبدیل ہو رہی ہے، اس کے رخ کو پہچانی ہے، اور اس کے حوالے سے ہمیں بھارت کے ساتھ جو ہے اپنی پالیسی کا تعین کرنا چاہیے. اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے میں گفتگو کروں گا، آپ حضرات جو ہے اس کو نوٹ کر لیں. باقی یہ کہ سلمان رشدی کی بارے میں بھی بڑا مفصل مضمون اس میں آ گیا ہے، میرا پچھلا خطبہ جمعہ کا بھی جو حصہ سیاسی امور سے متعلق تھا وہ بھی اس میں آ گیا، وہ پرچہ موجود ہے اور میں آج اسی پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.